Bismillahirrahmanirrahim. İnsan ke liye Allah Teala ke saath sabse qawi taalluq uska hona اسے اختیار کرنا کوشش اور محنت کر کے اسے اپنی سوچ کا حصہ بنانا یا سیکھنا وہ اصل چیز عقیدہ ہے اور جتنا جتنا انسان صحیح عقیدے اور وضاحت کے ساتھ اس پر جم جاتا ہے اتنا ہی اتنا اس شخصیت میں پختگی آ جاتی ہے اور یہی عقیدہ انسان کے اعمال میں جب آتا ہے تو اس کا اثر انسان پر ہونا چاہیے عقیدہ ہو اور انسان پر اس کا اثر نہ آئے عقیدہ ہو اور انسان اس عقیدے کے جو تقاضے ہیں وہ انہیں پورا نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی سوچ اس کا حال اور عمل نہیں بنی سوچ ایک الگ چیز ہے اور اس کے مطابق حال وارد ہو جانا یہ ایک الگ چیز ہے اور عمل ایک الگ چیز ہے ان تینوں میں فرق کرنا چاہیے ایک آدمی کی سوچ ہے کہ وہ دنیا سے بے تعلق ہے وہ سوچ اس کے حال میں تبدیل ہو جائے اور چیزوں کی اشیاء کی طلب حسن یہ سب چیزیں اس کے اصل نظریے اور فکر کو نہ بدل سکیں اور پھر اس کا حال اس کا عمل بھی بن جائے کہ اسے بڑی سے بڑی چیز کی پیشکش اسے اپنے اصل مقاصد سے نہ ہٹا سکے تو یہ اس کا عمل ہے ایک آدمی کا حال یہ ہے کہ وہ آپ دیکھیں تو دیوانہ محسوس ہوتا ہے تو یہ اصل میں دیوانگی پہلے اس کی سوچ تھی پاگل پنا دماغ خراب ہے پھر اس کو دیکھ کے بھی دوسرا آدمی پہچان سکتا ہے کہ یہ پاگل ہے اور پھر جب وہ پاگل پنے کی حرکتیں کرتا ہے تو پھر وہ واضح ہو جاتی ہے پھر اس میں کوئی شبہ نہیں رہتا کیا مثال اس کی عورتیں کرکٹ یہ میچ جب ہوتا ہے تو ایک بچوں میں اس کی ذہنی فکر ہے کہ آج پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ ہے پھر آپ ان بچوں کو دیکھتے ہیں بھاگ رہے ہیں کسی چیز کی طرف تو اس پہ کیا حال تاری ہے وہ میچ دیکھنا ہے اور پھر وہ عملاً اس میں کھو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ایک عقیدے کے اعتبار سے، ایک آدمی کے حال کے اعتبار سے ہے اور ایک عمل کے اعتبار سے. جب اس کا عقیدہ درست ہوتا ہے اور اس کے اثرات اس کی شخصیت پر مرتب ہونا شروع ہوتے ہیں، تو پھر اس آدمی کو دیکھ کر بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی کس حال میں ہے، اور پھر عمل تو اس کا تصدیق مہر لگا دیتا ہے کہ یہی ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ آتا ہے کہ وہ اپنی فکر کے اعتبار سے کتنے بلند تھے کہ ایک چھوٹا سا لکڑی کا ڈبا ان کے پاس تھا، تو وہ کبھی کبھی اس میں سے کھجوریں نکالتے تھے، کھا لیتے تھے، پانی پیتے تھے اور نماز پڑھتے تھے. تو فرماتے تھے کہ عربی کا ایک شعر، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کتنا ہی خوش نصیب وہ آدمی ہے جس کو پیٹ بھرنے کے لیے کھجوریں میسر ہیں، پانی پیتا ہے اور اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، خوش ہوتے تھے. یہ دنیا سے بے رغبتی ان پر اتنی چھا گئی کہ لوگ کہتے تھے کہ انہیں دیکھ کے خدا یاد آتا تھا، اور عمل بھی یہی تھا. محمد ابن منقدر رحمت اللہ علیہ تھے، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے بہت خدمت گزار، بہت اچھے ان کے شاگرد. وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے رہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کیسے دیکھا، کیا حالات تھے، کیا فرماتے تھے. یہ محبت ذوق تھا. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں رہے، پھر ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے کہا کہ حضرت ایک کام، انہوں نے کہا کیا کام؟ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے ہاں جب خدمت میں پیش ہوں، حاضری ہو تو میرا سلام پیش کیجیے گا. اتنی بڑی چیز انہیں سوجھی، اس لیے کہ ان کے ذہن میں یہی چیزیں بیٹھی ہوئی تھی. ایسے ہی جس انسان کا اللہ کے ساتھ حقیقی تعلق ہوتا ہے، وہ غمگین، سکڑا ہوا اور تنگ ذہن اور بے اعتمادی کی کیفیت اور شدت کی گھبراہٹ اور مایوسی، یہ وہ آدمی نہیں ہے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ. یا تو اس نے اپنے تعلق پہ کبھی غور نہیں کیا، یا پھر اللہ تعالی کو ابھی تک پہچانا نہیں، یا پھر وہ خدا پہ بھروسے میں اس مقام تک نہیں پہنچا. کچھ بھی توجیہ کریں، لیکن جس شخص کا ایمان اللہ کے ساتھ مضبوط نہیں ہے، وہ اس نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور یہ نفسیاتی بیماریاں اتنی زیادہ ہیں کہ جسمانی بیماریاں کم. یہ جتنے صحت اور اسپتال اس پہ زور دیتے ہیں نا، ہمارے اپنے سمیت، ہم کبھی سوچتے ہیں کہ اس جسم انسانی کے بچانے کی اتنی ترکیبیں، اسپتال بناؤ، یہ کرو یہ کرو، اور وہ جو اندر روح بیمار ہے، جس کے واضح طور پر اثرات انسان کے جسم میں آتے ہیں اس کی کوئی تدبیر نہ کرو، یہ کوئی نہیں کہتا. یہ ڈاکٹرز اور طب اللہ کا بہت بڑا انعام. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس پہ بڑا گلہ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس امت نے طب کو چھوڑ کے یہودیوں عیسائیوں کے حوالے کر دیا. یہ کب کہتے تھے؟ ان کا انتقال 204 ہجری میں ہوا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کے شاگرد کثرت سے موجود تھے، تابعین بہت تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ نے دیکھا، یہ اس زمانے کی بات کہ وہ طب پہ زور دیتے تھے کہ پڑھو اور اس کو حاصل کرو. اس زمانے کے جتنے بڑے بڑے علماء تھے وہ طب تھا، اور طب میں بھی وہ ایسے ہی ماہر تھے جیسے کتاب و سنت میں ماہر تھے، اور بہت عرصے تک یہ چلتا رہا. ایک بزرگ تھے، انہیں اپنا علاج کرانا پڑا ایک یہودی سے، تو غیرت تھی نا ایک اندر، تو ان سے کچھ ملنے آیا تو پریشان تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا آپ کو؟ جوان تھے اس وقت، لڑکے سے تھے لیکن اللہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا. تو اس نے کہا، وہ جو دوست آیا تھا، کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہنے لگے، یار اتنے گئے گزرے ہو گئے ہم کہ ہمارا علاج اب یہودی کریں، اس امت کو کیا ہو رہا ہے؟ میں بس اللہ صحت دے دے پھر دیکھو کیا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی، ٹھیک ہو گئے. اور انہوں نے جہاں کتاب و سنت کو پڑھتے تھے طب بھی پڑھنا شروع کیا. تو صبح فتویٰ دیتے تھے، لکھتے تھے، شام کو مطب کرتے تھے. پورا طب انہوں نے پڑھا. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، ہم بیمار ہو جائیں اور یہودیوں کے پاس علاج کرانے جا رہے ہیں، ہم کیوں نہیں طبیب؟ اور جتنے اچھے مفتی اتنے اچھے طبیب بن گئے. حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سید علام النبلاء میں ان کی بات یہ لکھی ہے، طب کا موضوع اس میں نکالیں تو ان کا نام بھی مل جائے گا. تو غیرت تھی یہ کہ ہم، اور ہمارے ہاں غیرت کا حال یہ ہے کہ ایک صدی چاہے لے لیں، 100 سال لے لیں، 200 سال بھی لیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک ادارہ ہمارے ہاں ایسا قائم نہیں ہوا، چلو آزادی کے بعد لے لو 70 سال میں، کہ کہیں جو طبی سہولتیں آپ کو وہاں مہیا ہیں انگلینڈ میں امریکہ میں، وہی سہولتیں آپ کو یہاں بھی مہیا ہیں، اور اسی درجے کے لوگ یہاں بھی ہیں جس درجے کے لوگ وہاں. استطرادن ایک بات اچانک یعنی ذہن میں آ گئی کہ جو چیز جڑوں میں بیٹھ گئی نا، اور جس چیز نے پوری طرح لعنت کا مستحق بنا دیا، یہ لعنت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. لعنت کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز خدا کی رحمت سے محروم ہو گئی. ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے لعنت کر دی تھی، اور ایک مرتبہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ غصے میں تھے، انہوں نے کسی پہ لعنت بھیجی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر مومن تو کبھی لعنت نہیں بھیجتا کسی چیز. لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اسے خدا کی رحمت سے نکال دینا. گروہوں پہ لعنت ہوتی ہے، جیسے کوئی کہے ظالموں پہ خدا کی لعنت، تو یہ تو ہوتا ہے. لعنت کا مطلب یہ کہ خدا کی رحمت سے اسے ہٹا دیا. آدمی کی یہ بدعا اسے لگ گئی کہ اللہ تجھے اپنی رحمت سے محروم رکھے، کوئی چھوٹی سی بدعا ہے. اگر یہ لگ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کی رحمت اس کے پاس رزق کی صورت میں آتی تھی، پیسہ برباد ہو گیا. خدا کی رحمت اس کی طویل طول عمر پہ آتی تھی کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے گی، یہ لعنت پڑی اور عمر چھوٹی ہو گئی. لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس جس چیز میں اس کو سہولت دی تھی ساری سہولتیں ختم ہو گئی. تو صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک اونٹنی پہ یا اونٹ پہ لعنت بھیجی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اب جنگل میں چھوڑ دو، تم اس پہ لعنت پڑ گئی ہے. اور پھر انہیں سمجھایا کہ ایسے نہیں کرتے. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس اونٹنی جنگل میں چرتی تھی، اس کے پاس جانے سے ہم لوگوں کو ڈر لگتا تھا کہ یہ ایسی چیز ہے جو خدا کی رحمت سے نکال دی گئی، دور کر دی. یہ تو کوئی صاحب بصیرت، کوئی دانشور، کوئی عقل مند اس کا فیصلہ کر پائے گا، لیکن ایک چیز جو جڑوں میں بیٹھ گئی ہے زندگی کے تمام شعبوں میں، اور اگر وہ لعنت پڑ گئی ہے تو وہ جھوٹ ہے. زندگی کے کسی شعبے میں ارباب حل و عقد میں چلے جائیں، جھوٹ ہے. جھوٹ بولیں گے، جھوٹے وعدے کریں گے. صحت پہ توجہ ہے، تعلیم پہ توجہ ہے، اس پہ توجہ ہے، اس کے لیے ہمارا بجٹ یہ ہے، اور خاموشی سے اس سارے پروسیس کو دیکھتے چلے جاؤ. آخر پہ پہنچ کے یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹے. جتنے وعدے کریں گے یہ خدا کی لعنت ان کے دور میں دکھائے گی کہ دیکھو یہ کہا تھا یہ نکلا، یہ کہا تھا یہ نکلا، یہ جھوٹ بولا تھا یہ ہوا، یہ ہے منافق. ایسے ہی ہوتا ہے. ہم لوگوں نے کئی دور اپنی آنکھوں سے دیکھے، شعور میں دیکھے. بھٹو صاحب کا دور، پھر ضیاء الحق صاحب کا دور، پھر جنیجو کا دور، پھر کس کا، پھر کس کا، کون کون آتا اور جاتا رہا، لیکن کوئی ایسا نہیں تھا جس نے کہا ہو اور پھر کیا بھی ہو. سب جھوٹ، سب جھوٹ. اور یہ ایسی چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفر سے اتنی نفرت نہیں کرتے تھے جتنی جھوٹ سے کرتے تھے. یجد فی نفسہ شیئاً، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنے دل میں جھوٹ بولنے والے کے لیے وحشت پاتے تھے، حتیٰ تاب، یہاں تک کہ اپنے عمل سے ثابت کرتا تھا کہ میں سچا ہوں. اس لیے اتنا فقدان اس غیرت کا بھی ہو گیا کہ غیور تو ہوتا تھا نا، غیرت آئی انہیں کہ یہ کیا ہم یہودیوں سے علاج کروائیں، ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے، صحت ہوئی، ٹھیک ہوئے، پورا طب پڑھ ڈالا، اور ویسے ہی حکیم تھے جیسے وہ اچھے مفتی تھے. اس لیے یہ جتنے جسمانی صحت کی بات کرتے ہیں نا، اس سے کہیں زیادہ نفسیاتی صحت کی بات ہونی اور کرنی چاہیے. مومن آدمی اللہ کے ساتھ اس کا عقیدہ درست ہو اور اس کی زندگی میں وحشت آ جائے، مایوسی آ جائے، اس کی زندگی میں گھٹا پن آ جائے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ رہے، یہ نہیں ہوتا. وہ تو اللہ پہ بڑا بھروسہ کرنے والا اور خدا کی تقدیر کو نافذ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا ہوتا ہے کہ یہ ہے اللہ کی تقدیر، اس نے ایسے نافذ ہونا تھا، یہ ان کا فیصلہ ہے، میں چاہوں یا نہ چاہوں اس فیصلے نے پورا ہونا ہے. بڑا خوش، مطمئن. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَصَابَهُمْ غَمَّمْ بِغَمْ، اور اللہ نے ایک دکھ اور تکلیف کے بعد دوسرا دکھ بھی بھیجا. ایک مصیبت کے بعد ابھی وہی نہیں نپٹی تھی، ایک اور مصیبت اس پہ ڈال دی. لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، لوگو جو چیز، جو خوشی کا موقع، کوئی اچھی چیز ہاتھ سے گم ہو جائے، چلی جائے، تو حد سے زیادہ اس پہ غم کا اظہار نہ کرو، اور کوئی چیز مل جائے تو اس پہ حد سے زیادہ خوش نہ ہوا کرو، اعتدال کی کیفیت میں رہو۔ مومن آدمی خوش ہوتا ہے تو بھی ایک حد ہوتی ہے، غمگین ہوتا ہے تو بھی ایک حد ہوتی ہے، دونوں معاملات میں اس کا تعلق اللہ سے نہیں ٹوٹتا۔ اس لیے آدمی کو اگر ایک بات کی سمجھ آ جائے نا، صرف اتنی سی بات کہ میں اگر دنیا کا بادشاہ بھی بن جاؤں تو بھی غلام ہوں، بندگی ہے، اور اگر کائنات کا سب سے بڑا فقیر بھی بن جاؤں تو بھی بندگی ہے، تو بھی خدمت، دونوں صورتوں میں بندہ ہی ہوں، غلام ہی ہوں، تو پھر بہت سے خناس دماغ سے نکل جاتے، دونوں صورتوں میں بندگی ہے، دونوں صورتوں میں اصل ڈور کسی اور کے پاس، فیصلے کہیں اور سے آنے اور مجھ پہ نافذ ہونے۔ ایک آدمی بہت پریشان، مصائب تکالیف، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، تو ایک جسے شہر میں دیوانہ کہتے تھے، اس نے کہا، سوچا کہ چلو اس پاگل کے پاس جا کے بیٹھتا ہوں، ہر روز کوئی نہ کوئی مصیبت آئی رہتی ہے، میرا بھی دماغ خراب ہو گیا، پاگلوں کے یہاں چلو۔ تو جو پاگل شہر کا مشہور تھا اس کے پاس چلا گیا، کافی دیر بیٹھا رہا، وہ پاگل اپنی حرکتیں کرتا رہا، پھر وہ اتنا جتنا پاگل لوگ سمجھتے تھے، ظاہر ہے کہ اتنا تو نہیں تھا، تو اس نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا، تم سمجھ نہیں سکتے، مجھے اتنا دکھ ہے، اتنی پریشانیاں ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، گھریلو جھگڑے، معیشت کا جھگڑا، کھانے کا، پینے کا، یہ سب جھگڑے۔ اس نے کہا، جب یہ فیصلے ہو رہے تھے تو اس وقت تم پاس تھے؟ تو اس نے کہا، نہیں۔ تو اس نے کہا، اس وقت تو چیخے نہیں جب یہ فیصلے ہو رہے تھے، تو اب عملاً جب ان کا نفاذ ہو رہا ہے تو اب کیوں چیختے ہو؟ اب ہونے تو جو ہونا ہے۔ وہ اٹھا اور چل پڑا، تو ہنس رہا تھا، کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا آپ؟ اس نے کہا، میں بھی پاگل ہو گیا۔ اس کے کیسے؟ اس نے کہا، مجھے آج گرہ کھل گئی اور آج اطمینان ہو گیا کہ واقعی جب فیصلے لکھے جا رہے تھے تو اس وقت تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اس وقت کچھ کہا نہیں، اس وقت مجھے اتنا شعور بھی نہیں، اور اب جب نافذ ہو رہے ہیں تو اب میں چیخ رہا ہوں، اب کیا فائدہ؟ تو اس لیے اپنے آپ پہ غور کر کے ان نفسیاتی بیماریوں کو اپنے سے دور کرنا چاہیے، خود کرے۔ نہیں، اگر خود کرنے کی ہمت سمجھ نہیں آتی تو اللہ تعالی سے مشورہ کرے، خدا سے مشورہ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دریافت کرے کہ اے رب، مجھے اپنی بیماری خود ہی نہیں سمجھ آ رہی، مہربانی فرما، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں نہیں جانتا، لیکن مجھے اتنا شعور عطا کر کہ میں سمجھ پاؤں کہ مجھے مسئلہ کیا ہے آخر، اور پھر اس کی صورتیں اللہ مختلف کرتا ہے۔ جو چیز خود اللہ کو مطلوب ہے اس میں وہ اگر مدد نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے اور والد اسے چلنا سکھاتے ہیں، ماں اسے چلنا سکھاتی ہے، تو جب ماں خود چاہے کہ بیٹا چلے، بیٹی چلے، تو پھر اس کے گرنے پر اس کی مدد نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی؟ جو ہی گرنے لگتا ہے ہاتھ بڑھا دیتی ہے ماں کہ نہیں نہیں اچھا پھر چلو، اچھا بیٹے پھر اٹھو، یہ وہ چاہتی ہے نا. تو اللہ جب خود چاہتا ہے کہ انسانوں کو ان نفسیاتی بیماریوں سے نکالے، تو جب بندہ خود شعوری طور پہ کوشش کرے گا، دعا مانگے گا، تو اللہ اس کی مدد کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ تو خود چاہتا ہے کہ تم اس مصیبت سے نکلو، عبادت کرو. کائنات کی ہر چیز انسان میں آ کے کھپ جاتی، کوئی چیز، ایک چیز ایسی نہیں ہے جو انسان میں آ کے ختم نہ ہو جاتی ہو. دھوپ ہے، سورج چمکتا ہے، کس کے لیے؟ انسانوں ہی کے لیے چمکتا ہے. آدمی نے اگر اس سے 60 سال 70 سال میں اتنی لائٹ لینی ہے اور اتنی ہیٹ لینی ہے تو یہ طے شدہ ہے. اکبر بادشاہ کے ہاں جوگی آئے اور اکبر بادشاہ نے کہا کہ یہ حبس دم جو تم ہندوؤں میں ہے یہ کیسے ہوتا ہے؟ مسلمان صوفیہ میں بھی رہا. حبس دم کا مطلب ہے کہ سانس لینا اور پھر اسے باہر نہ آنے دینا، روک لے اندر ہی اندر سانس کو. ہندو اس کی مشق کرتے ہیں. سلسلہ نقشبندیہ میں ایک سبق ایسا ہے، حضرت رحمت اللہ تلقین فرماتے تھے، اور وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ وسوسے آنا ختم ہو جاتے ہیں. یہ بڑی کرامت چیز ہے. اب وہ کہاں سے، کس نے لیا؟ نقشبندیہ سلسلے کے مشائخ یہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے خواجہ محمد پارسا رحمت اللہ علیہ کو یا کسی اور بزرگ کو دریا کی تہ میں لے جا کر یہ عمل سکھایا تھا. یہ ان کی کرامت تھی. اور اب جو نئے نئے آئے ہیں نقشبندیہ سلسلے کے ناقد، وہ کہتے ہیں کہ ہندوؤں سے لیا. کہیں سے بھی لیا ہو بھائی، چیز بڑے کام کی. تو اکبر بادشاہ نے ان سے کہا، ہندو جوگیوں سے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا امتحان لے لیں. تو کان، ناک، روئی ٹھسوا کے اور بڑے بڑے بنائے گئے صندوق لکڑی کے تختوں کے، اور ان میں جوگیوں کو لٹا کر اور زنجیریں باندھ کے انہیں دریا میں ڈال دیا. جو وقت انہوں نے کہا تھا کہ اتنے عرصے کے بعد ہمیں نکال لیں، ہم سانس لیں گے، نکالا گیا تو انہوں نے سانس لیا. انہوں نے کہا یہ حبس دم. اکبر بادشاہ بڑا حیران ہوا. جو چیزیں وہ دیکھتا رہا تھا نا، ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر ہی تو وہ اس جگہ تک پہنچا تھا. گمراہی اس کے عقیدے میں ایسے ہی ہوئی تھی. اضلہ اللہ علی علم، اللہ نے علم کے باوجود اس عالم دین کو گمراہ کر دیا. اللہ تعالی امتحان لیتا ہے اور بڑا شدید امتحان ہوتا ہے. خدا کے ساتھ بندے کا سب سے بڑا امتحان صبر ہے. اس سے بڑا کوئی امتحان نہیں انسانی زندگی میں، جب سے صبر کرنا پڑتا ہے. تو حبس دم یہی ہوتا ہے. اس حبس دم میں وساوس کا منقطع ہو جانا، ختم ہو جانا، یہ سارے سلاسل میں ان نقشبندیوں کا امتیاز ہے. بڑا طویل حبس دم ان کے مشائخ کے ہاں رہا رحمہ اللہ. تو انسان جن نفسیاتی مسائل میں تنگ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس کا حل اللہ کے سامنے رکھے کہ اللہ اس کا حل کر. انتقام کا جذبہ ہے، سردی نہیں پڑتا کہ کسی طرح اس سے بدلہ لینا ضروری. ہوس ہے دنیا کی کہ یہ چیز ضروری ہے، غصہ ہے، بیسیوں مسائل، ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں کسی نفسیاتی بیماری کا شکار نہ ہو جاؤں، اور یہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ زور اس چیز پہ ہے کہ لوگ نفسیاتی بیمار نہ ہوں، جسمانی بیماریوں پہ بھی بات کی ہے کتاب الطب، ہمیشہ محدثین نے اس میں احادیث نقل کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا، فلاں چیز کھاؤ فلاں چیز نہ کھاؤ، مگر اس سے کہیں زیادہ آپ حدیث کو اگر پڑھیں گے تو نفسیاتی بیماریاں ہیں، بار بار توجہ دلاتے رہے کہ یہ نہیں یہ نہیں، یہ کرو یہ کرو یہ کرو. اچھا یہ مسئلہ ہے، میں کچھ پڑھ کے تم پہ پھونک دیتا ہوں. یہ پھونکنا جو ہے یہ امت میں کبھی بھی زیر اختلاف نہیں رہا، جتنے طبقے گزرے ہیں، گمراہ سے گمراہ طبقہ بھی اس پھونکنے کو ٹھیک کہتا تھا. اہل تشیع اب دیکھ لیں ہمارے موجودہ زمانے میں دم کرنے کے قائل ہیں، دیوبندی کیا اور بریلوی کیا اور اہل حدیث کیا، ان میں بھی اہل حدیث حالانکہ وہابی اور کچھ کوئی انکار نہیں کرتا اور کہتا ہے یہ. اور آج سے 40-50-60 سال پہلے بچے جب بیمار ہو جاتے تھے تو گھر والے بھیجتے تھے کہ لوگ نماز پڑھ کے نکلیں تو انہیں کہیں کہ اس کو پھونک دیں اور اس کی شفا کے لیے. اب کہیں نہیں رہا، ہندوستان میں رہ گیا، اس لیے کہ ابھی انہیں جدید تعلیم کی روشنی نہیں پہنچی. ابھی ان کا اعتقاد باقی ہے. ہندوستان میں کئی جگہ ہم نے دیکھا، مگر ہمارے یہاں ملک میں کہیں رہا ہی نہیں ہے. یہ نفسیاتی علاج تھا. اتنا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفسیاتی علاج کے متعلق بتایا ہے کہ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، لیکن ہمارے یہاں لکھی اس لیے نہیں گئی کہ ہمارے لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں کہ آدمی نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو کر پھر اپنے دین کو بھی برباد کرتا ہے اور دنیا بھی برباد ہوتی ہے. یہ سب نفسیاتی بیماری ہے. تکبر ہے، لوگوں کو نیچا دکھانا ہے، حسد ہے، بغض ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ پہ اعتماد کے کامل نہ ہونے کی نشانی. یہ چیزیں ختم ہو گئیں، اس لیے مومن آدمی کبھی دکھی، غمگین، پریشان، آج بات نہیں کر رہا، موڈ نہیں ہے، یہ موڈ کا لفظ پتہ نہیں کیا عذاب بن جاتا ہے جب وہ خود بھی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی اس تکلیف میں مبتلا کرتا ہے. یہ سب نفسیات، مومن ایسا نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا علاج کرتے تھے کہ ایک زبانی ہدایات تھیں اور ایک اس ہستی کی بلندی اور ترفع اور تعلق مع اللہ، وہ معجزے ہو جاتے تھے اس علاج میں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول مجھے ڈر لگتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ڈر لگتا ہے؟ انہوں نے کہا میں گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے سینے پہ مارا، ایسے تھپکا دیا اور کہا جاؤ. وہ کہتے تھے مجھے یہ یاد ہی نہیں رہا پھر کہ گھوڑے پہ بیٹھنے سے بھی کوئی ڈرتا ہے. یہ علاج ہو گیا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کیفیت کا ذکر کیا کفر کا، کہ میرے ذہن میں ایسی چیزیں آتی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پہ رکھا اور مجھ سے فرمایا کہو کیا حال ہے؟ تو میں نے میری حالت یہ ہو گئی تھی کہ مجھے لگتا تھا میں خدا کے عرش کے نیچے کھڑا ہوں، پسینے چھوٹ گئے۔ یہ ان بیماریوں کا علاج ہے جو انسان میں نفسیاتی طور پر پائی جاتی۔ اس لیے بڑے حضرات جو تھے وہ اس پہ روتے تھے کہ مسلمانوں نے طب چھوڑ دیا، انہیں بہت تکلیف ہوتی تھی اس بات سے کہ وہ اپنا علاج یہود و نصارہ سے کروائیں۔ ہمارے ڈاکٹرز جانتے نہیں ان چیزوں، ان کے نزدیک گویا مغرب نے دنیا کو علاج دیا ہے، پہلے تو گویا کبھی لوگوں میں تھا ہی نہیں، اور اب بھی اگر سمجھایا جائے غیرت ہو دولت ہو تو کون سی ناممکن چیز ہے جو اس ملک میں نہیں کی جا سکتی؟ کیوں ایسے ہسپتال نہیں بنائے جا سکتے کہ کوئی لندن اور امریکہ کی بجائے اپنا علاج یہیں کروانے لگ جائے؟ ان میں بڑی حد تک انسانی نفسیات کا اثر ہے۔ ڈاکٹر ہے، ہم نے کئی دوستوں کے متعلق سنا، خود مریضوں سے انہوں نے کہا جی یہ ڈاکٹر صاحب جب دیکھتے ہیں تو آدھا مرض تو اسی وقت دور ہو جاتا ہے۔ ہم نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے اس محبت سے بات کرتے ہیں، اس طرح شفقت سے پیش آتے ہیں ایک ایک چیز، اور میں کتنی لمبی بات کروں یہ اسے سنتے رہتے ہیں، سن کے پھر سمجھ کے پھر کوئی بات کرتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی آپ کو مرض نہیں، کوئی تکلیف نہیں، اللہ دور کرے گا، نماز پڑھا کریں، خدا کو یاد کیا کریں۔ ایسے لوگ ان کا دست مسیحا ہو گئے۔ ان میں سب سے اچھے لوگ وہ جو نفسیات کو پڑھتے ہیں، انسانی نفسیات کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، مناسب سمجھتے ہیں دوا دے دیتے ہیں، مناسب سمجھتے ہیں تو کچھ نہیں، بس اس بات کو گزر جانے دیں۔ یہ نفسیاتی بیماریوں پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا چیزیں بتائی ہیں؟ کسی کو کہا اللہ پہ بھروسہ کرو، قرآن کہتا ہے کہ دو گروہوں کا تذکرہ کیا اور تقابل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جب شدید مشکل گھڑی پیش آئی، اندھیری رات، سردیوں کا موسم، شدید ہوا چل رہی ہے، اور اتنی شدید ہوا ہے ٹھنڈی کے خیموں کی تنابیں اکھڑی جا رہی ہیں، اور خندق کھودنی پڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت، ایک تکلیف کے بعد دوسری تکلیف۔ منافقوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ لو، یہ باتیں کرتے ہیں یہود و نصارہ کے ملکوں کے فتح ہو جانے کی، اور حال ان کا یہ ہے کہ تن پہ کپڑا نہیں۔ اور اللہ تعالی نے اسی سے اگلے رکوع میں سورہ احزاب میں فرمایا کہ یہی حالات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ خندق کے اس پار دیکھ رہے ہیں، یہاں بھی تو ہوا چل رہی ہے، شدید سردی پڑ رہی ہے، اور خندق کے اس پار وہ ہیں، اور یہ، اور ان کا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ ہے وہ چیز جس کا وعدہ اللہ نے فرمایا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ایسے سخت حالات پیش آ جائیں گے۔ ایک ہی چیز ہے، اینگلز کتنے مختلف ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول یہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا، اور آپ نے فرمایا چلو، اور پھاوڑا اٹھا کے پہلی ضرب جو لگائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو چنگاریاں نکلی، روشنی پیدا ہوئی، پھر دوسری پہ، پھر تیسری پہ، اور پھر فرمایا کہ تمت کلمۃ ربک صدقم وعدلہ، تیرے پروردگار کے وعدے پورے ہو گئے سچائی کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ۔ صحابہ رضی اللہ عنہ حیران ہوئے کہ اس موقع پہ اس آیت کو کیوں پڑھا گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا پہلی ضرب جب لگائی تو یہ اس کا اثر جا کر پڑا ہے روم کے محلات پہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور دوسری ضرب ایران پہ لگی، اور تیسری ضرب یمن کے بعد حصوں کے متعلق فرمایا کہ ان فرمایا یہ تینوں فتح ہو جائیں گے، میں نے اس روشنی میں یہ دیکھا ہے۔ تو وہ لوگ اس حقیقت کو جانتے تھے تجربے کے ساتھ بھی اور علم کے ساتھ بھی کہ یہاں سچائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے، وہ سچائی کے تابع نہیں ہے۔ نبی کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا وہ کہ وہ کہے اور لوگ پرکھیں کہ نبی نے سچ کہا، جو نبی جو کچھ کہتا ہے وہ سچ ہی ہوتا ہے۔ سچائی اس کے تابع ہوتی، اللہ کہتا ہے جو آپ کہیں گے ہم کر دیتے۔ قبلے کا بدل جانا کوئی چھوٹی سی چیز ہے، آپ ایک طرف کو نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی آ کے آپ کو کہتا ہے کہ جو ادھر نماز پڑھ رہے ہو نا قبلہ ادھر نہیں ہے، قبلہ تو ادھر ہے، مسجد والے ہل کے رہ جاتے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی۔ حنفی فقہا نے 45 ڈگری تک تبدیلی مانی ہے، یعنی 90 ڈگری ہے نا اگر تو 45 ادھر ہو جائے یا 45 ادھر ہو جائے، دونوں صورتوں میں نماز ہو جاتی، باقی فقہا نے اسے تسلیم نہیں کیا۔ اب خود غور کریں کہ بیت اللہ یہ ہے مثلا، اب بیت اللہ کے گرد گول صفیں بنتی ہیں، وہ کہتے ہیں تم ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، بیت اللہ تو ادھر ہوتا ہے، اس ڈگری کو چینج کرو نا، تو جب ڈگری چینج ہوتی جائے گی تو گول صفیں بنے گی۔ ہم نے یمن میں پہلی مرتبہ دیکھا مسجدوں میں گول صفیں بنتے ہوئے، صحیح سیدھی بھی بناتے ہیں گول بھی، یعنی جہاں لوگ زیادہ ہو گئے وہ صف مڑتی چلی جاتی۔ ظہر کی نماز پڑھی وہاں پہلی مرتبہ ایک مسجد ہے، تو حیرت ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پھر خیال آیا ہو یہ جو ان حضرات کے آئے ہیں یہ وہ اصل چیز، یہ شافعی مسلک۔ حنفی فقہا کہتے ہیں 45 ڈگری ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ نماز ہو گئی، بندگی ہے، خدا کی اطاعت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ وہ، یہ تحویل قبلہ اتنی بڑی چیز ہے، ہم جیسے گئے گزرے مسلمان اب بھی نہیں اسے برداشت کرتے، کوئی کہے تو کہتے ہیں نہیں جی مسجد ایسے ہی بنی ہوئی، بس نماز ہماری ایسے ہی ہے، یہ چیز ایسے ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تحویل قبلہ کا اعلان کیا کہ بیت المقدس کی بجائے اب بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنی ہے، اللہ نے کہا ہم نے اسے آزمائش بنایا ہے، 2 رکعتیں ظہر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ہیں بیت المقدس کی طرف، اور 2 رکعتیں پورا آدھا دائرہ آگے سے پیچھے کی طرف آئے ہیں، اور عورتیں جو پیچھے تھیں ان کی صف پہلی بن گئی، مردوں کی صف آخری بن گئی، یہ ساری تحویل ہوئی ہے قبلے کی۔ اگر ایمان یہ نہ ہوتا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا کہ سچ نبی کے تابع ہوتا ہے، نبی جو کچھ کہہ دے وہ سچ ہے، جو وہ کہہ دے وہ جو کرے وہ سچ ہے، تو اتنی بڑی تبدیلی ہوئی برداشت کرتا؟ یہ چیز ہو جاتی ایمان کی پختگی کے ساتھ۔ تو ایمان جب اپنی اصل صورت میں زو فشاں ہوتا ہے، انسانی شخصیت پہ پڑتا ہے، تو پھر نفسیاتی بیماریاں نکلتی، ان سے نجات پانا چاہیے۔ روح خوش ہوتی ہے تو انسان وہ حیرت انگیز کام کرتا ہے جو عام حالات میں نہیں کر سکتا، اور روح پژمردہ ہوتی ہے، روح پہ اداسی تاری بھی ہوئی بھی ہوتی ہے، تو کوئی کہے کہ مارکیٹ سے یہ ڈبل روٹی لا دیں تو لڑ پڑتا ہے، لڑنے مرنے کو جی چاہتا ہے کہ اس وقت تنگ نہ کرو۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ انسانی نفسیات، غم کی گہری کیفیت میں ڈوب جانا، تنہائی کا اتنا شدید احساس کہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، اس سے بڑی بات کیا ہے یار؟ وہ کہتا ہے وہ معاکم اینما کنتم، تم دنیا میں جہاں بھی ہو ہم تمہارے ساتھ. یہ تو اسی طرح ہے جیسے کوئی وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے اور کہے کہ میرا حکم نہیں چلتا. ابھی آپ کا حکم نہیں چلتا تو پھر کس کا چلتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وہ معاکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو ہم تمہارے ساتھ. چیف آرمی کا کہے کہ فوج میری بات نہیں مانتی، بھی آپ چیف ہیں اور آپ کی نہیں مانیں گے تو کس کی مانیں گے؟ بیسیوں مثالیں ایسے ہی. انسان خود اپنے فطری تقاضوں سے اتباع کرتا ہے بہت سی چیزوں میں. پیاس لگتی ہے تو اٹھ کے پانی نہیں پینے جاتا. اس لیے جتنی بھی یہ چیزیں ہیں خدا نے ان تمام چیزوں پہ رہنمائی فرمائی. ہاں فرق اتنا ہے کہ بعض لوگوں کو علم ہوتا ہے اور بعض کو علم نہیں ہوتا. نہیں علم تو بھی اللہ سے مانگے. یہ دعا انسان میں احساس بندگی کو پیدا کرتی ہے، اور مصائب اور تکالیف میں یہ خوشی، یہ موقع، یہ مصائب اور تکالیف کا پازیٹو سائڈ، یہ حصہ، یہ تھوڑا ہے کہ اللہ کو بار بار پکارنے کا موقع ملتا ہے. ہے کوئی اس کا ٹھکانہ؟ کہ ویسے تو یاد نہ کرتا. انہوں نے مصیبت اور تکلیف میں ڈالا تھا کہ مجھے بار بار یاد کرو. وہ کہتا ہے ان ربی قریب مجیب. یہ جتنے جملے اس طرح کے قرآن میں آئے ہیں نا، ان پہ غور کرنا چاہیے. سب سے زیادہ سورہ ہود علیہ الصلوۃ والسلام میں آئے. حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی معجزہ قرآن میں نہیں آیا، نہ ہی حدیث میں آیا. یہ واحد نبی ہیں جن کا کوئی معجزہ نہ اللہ نے ذکر فرمایا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہر نبی علیہ السلام کا کوئی معجزہ ہے، مگر ان کا کوئی معجزہ کہیں آتا نہیں. بس یہ ہے کہ ان کی قوم کو عذاب ہوا. اس صورت میں جو جملے ہیں اتنی بڑی تعداد میں کسی صورت میں بھی نہیں ہے. کسی میں ایک جملہ آیا ہے، کسی میں دو جملے زیادہ آ گئے، مگر یہ صورت بھری پڑی ہے کہ فلاں نبی نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. انہوں نے کہا ان ربی رحیم ودود، میرا پروردگار تو بہت مہربانی کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا. ایک جگہ قرآن میں ان ربی غنی کریم، میرا پروردگار تو بہت بے نیاز ہے، کریم. ایک معنی یہ ہے کہ عزت دینے والا ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ خود اپنی شان اور ذات میں عزت والا. سورہ ہود میں ان ربی علی صراط مستقیم، اور میرا پروردگار تو بالکل صحیح راہ پہ ہے، بالکل صحیح راہ پہ. عجیب عجیب طرح کی پریشانیاں، مگر خدا پہ اعتماد اور بھروسہ اور صحیح عقیدہ. ان مصیبتوں سے نکالنے والا ہونا چاہیے، اور اگر ایمان ان مصائب اور تکالیف سے نجات نہیں دیتا تو پھر اس ایمان کی فکر کرنی چاہیے. بہت بڑا فرق، زندگی اور موت جیسا فرق پیدا ہو جاتا ہے ایک مومن میں اور ایک کافر کی زندگی میں. مومن کا آخری سہارا اللہ کے ساتھ امید، اللہ کے ساتھ تعلق. اور خدا اپنی چیزوں کو دکھاتا ہے عجیب و غریب طریقے پہ. آپ کو بھی غور کریں, ہے کوئی حد کہ فرعون اور عید منانے کا حکم اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے زیورات مانگ لیے فرعون کی قوم سے, ان کی عورتیں ان کے گھروں میں کام کرتی تھیں, ان کے مرد ان کے غلام تھے, تو انہوں نے کہا کل ہمارا عید کا دن ہے اور آپ اگر اپنے زیورات ہمیں دے دیں تو عید کے موقع پہ ہم پہنیں گی, خوشی کا اظہار ہوگا, مرد بھی پہنتے تھے عورتیں بھی. تو انہوں نے عارضی طور پر دے دیے اور اللہ کی وحی آئی کہ اب یہ جو شہر سے باہر تم عید منانے کے لیے آئے ہوئے ہو, یہیں سے بحیرہ قلزم کو کراس کرو اور سامنے چلے جاؤ. اب یہ خبر فرعون کے لوگوں کو بھی پہنچی, فرعون نکلا خود اور تورات کے مطابق 600,000 افراد تھے. اور اب فرعون سے بھاگنا کہاں ہے, آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کی فوجیں آ رہی ہیں اور گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دے رہی ہے, اور ان کا انا لمدرکون, ہم مارے گئے پکڑے گئے. حضرت عقل یہاں پہنچ کے بیکار ہو جاتی, اس عقل کی حماقتوں کے قصے کبھی شروع ہوں تو شام ہو جائے, یہ عقل اتنی احمق ہے. ایک دن پہلے بھی مثال دی تھی نا, اس عقل کی عاجزی کا حال دیکھو, اس عقل کے بے وقوف ہونے کا حال دیکھو اور اس عقل کے ناسمجھ ہونے کا حال دیکھو کہ ایک گتا یہ ہے, ایک مثلا موبائل یہ ہے اور ایک موبائل اور ہے, تو ایک اور ایک دو موبائل ہو گئے, یہ دو کیا چیز ہے؟ عقل ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتی. جغرافیے کی بہت سی چیزیں, جیومیٹری کی بہت سی چیزیں انسانی عقل نہیں سمجھ سکتی, حالانکہ جیومیٹری کی بنیاد ہی اصول پہ اور عقل پہ, نہیں سمجھ سکتی. دو کی ڈیفینیشن کرو نا, دو کیا ہے؟ سن لیا ہے ایک اور ایک دو, اور اگر خدا کوئی اور جہان کھول دے جہاں ایک اور ایک تین ہو جاتے ہیں, تو پھر اس دو کا کیا ہوگا جس پہ پوری نسل انسانی قائم رہی؟ یہی کہتے ہیں کہ انسان بنیادی طور پر بہرا ہے اور آوازیں جا کر ٹکراتی ہیں کان سے, اور پھر آواز مطلقاً ایک لفظ کی صورت اختیار کر کے آپ تک پہنچتی ہے, تو پھر پتہ چلتا ہے میڈیا ایک ذریعہ ہے. ذریعہ کیا ہے؟ ہوا ہے, الفاظ اس میں ٹریول کر رہے ہیں. اب ایک اور ذریعہ ڈھونڈ لیا اور وہ ٹیلی فون ہے, موبائل ہے, اور کہتے ہیں کہ ابھی سینکڑوں کے حساب سے ذرائع باقی ہیں کہ انسان کیسے کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. خدا دو چار اور کھول دے تو پھر کیا ہو؟ پھر عقل دھری کی دھری رہ جائے. تو انہوں نے کہا حضرت پکڑے گئے, یہ تو پیچھے فرعون اور فوجیں اس کی اور سامنے سمندر ہے. کہا ان مایا ربی, کلا, ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم پکڑے جائیں, میں نے جو کچھ کہا ہے نا سچ میرے تابع ہے, میں سچ کے تابع نہیں ہوں. ان مایا ربی, میرا پروردگار میرے ساتھ ہے, سیادین وہ یقیناً کوئی راہ نکالے گا. اور وہ راہ خدا نے دی جو بالکل موت تھی, موت سے زندگی کو خدا نے گویا پیدا کر دیا. دیکھو کہ سمندر ہی چیر دیا کہ چلو اترو دوسری طرف کو نکل جاؤ. جہاں زندگی کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا, سمندر کی تہہ میں. فنادا فی الظلمات, اس نے پانی پھر مچھلی کا پیٹ, اتنے اندھیروں میں جا کر پکارا اور اس سے کہا کہ عیب اس سے پاک صرف تیری ذات ہے رب. ہر چیز دنیا میں انسان میں کھپ جاتی ہے, ساری کائنات, یہ پھل, یہ سورج, یہ دھوپ, یہ ہوا, سب انسان کے لیے. انسان کس لیے؟ اس کو صرف بنایا اپنی عبادت کے لیے کہ یہ کام کرو، تم سے اور کوئی مطلوب ہی نہیں، اور اس میں تمہارا امتحان بھی ہے، انسان کو ادھر لگایا. تو موت جہاں یقینی ہے وہاں پہ زندگی. فرعون، اس کے سپاہی موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈنے آتے، کوئی وقت تو لگتا نا کہ اس خاتون کے یہاں بچہ ہے، اس کی پیدائش ہے، اس کو پکڑو، یہ بنی اسرائیل کے لوگ ہیں اور فرعون کی سلطنت کو زوال، جیسے روایات میں آتا ہے. تو پکڑتے مارتے کچھ تو وقت لگتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی والدہ سے کہ سرکنڈے لے لو اور اس کا ایک چھوٹا سا پنگوڑا بناؤ اور اپنے بچے کو اس میں رکھ کے دریا کے حوالے کر دو، جس نے نہیں بھی مرنا تو بھی مرے. کیا بات کہی ہے کہ یا خز عدو بلی و عدو اللہ، اسے وہ اٹھائے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے. دشمن کے گھر میں پال کے، موت کے منہ میں ڈال کے، سب نکال کے بتایا کام تو وہ ہیں جو ہم کرتے ہیں، تم تھوڑے ہی کرتے ہو. کہاں بچے کو کنویں میں پھینک دیا، اپنی طرف سے فارغ ہو گئے اور پیسے بھی لے لیے. وکانو فیہ من الزاہدین، پیسے لینے میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی. غلام ہے، خریدا ہے، بیچا ہے. یوسف علیہ السلام کنویں سے نکل آئے، بیچ دیا بھائیوں نے، انہیں کوئی دلچسپی پیسوں سے نہیں، دلچسپی اس سے تھی کہ کسی طرح یہ کانٹا نکل جائے اور والد کی توجہ ہماری طرف ہو جائے، تو یہی تھی نا. تو انہیں حکومت ملی، کہاں پہنچے اور کیا بات کہی ہے زبردست. ان ربی لطیف لما یشاء، انہوں نے کہا میرا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے نا وہ اتنی باریکی سے اپنے کام کرتا ہے کہ پوری کائنات میں کسی کو اس کے کاموں کی خبر نہیں ہوتی. یہ برمکیوں پہ جب سوال آیا ہے نا، اور برمکی جو تھے اتنے ایرانی، یہ اس درجے تک پہنچ گئے تھے کہ عباسی خلافت ان کی رائے پہ چلتی تھی. وزیر اعظم برمکیوں کا، اور اتنی علمی ترقی اور اتنے پڑھے لکھے، برامکا اس حد تک پہنچے کہ عباسی دور میں کسی خاندان کو اتنا عروج نہیں ہوا. شک جو پڑا نا وہ اس سے کہ طواف کر رہے تھے ہارون رشید، تو انہوں نے کہا لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے، یہاں ان کے سانس کی وجہ سے، یہاں پہ کثرت حجر اسود پہ، اس سے فضا میں بو پیدا ہو رہی ہے، تو فضا کو صاف رکھنے کے لیے یہاں پر کیا کیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ آئندہ سے یہاں پر خوشبو لگایا کریں گے. اب تک حجر اسود پہ خوشبو لگاتے ہیں. تو برمکیوں میں سے ایک نے کہا کہ بیت اللہ کا دروازہ کھول دیا جائے. یہ برمکی پرانے آتش پرست تھے، آگ کی عبادت کرتے تھے، پھر مسلمان ہوئے، اور بیت اللہ کے اندر لکڑیاں جلائی جائیں خوشبودار، اور یہ کہا جائے کہ 24 گھنٹے آگ جلتی رہے گی اور خوشبودار لکڑی جس کا دھواں خوشبو پیدا کرے، یہ کیا جائے. ہارون رشید دماغ بہت اس کا تیز تھا، وہ سوچا اس نے اس تجویز کو اور پھر کھٹکا اس سے دیکھا کہ تم کیا چاہتے ہو. وہ پہنچ گیا کہ اچھا، جس آگ کو پوجنے کے بعد تم اسلام میں آئے ہو، اب اس آگ کا طواف کیا جائے. وہ کفر کی حرکتیں نہیں نکلی تمہارے دماغ سے. بس اسے شبہ ہو گیا، اس نے کہا یہ اسلام میں ایک نیا دین گویا روشناس کرانا چاہتے ہیں جہاں آگ کی تعظیم کی جائے. بیت اللہ میں آگ جلتی رہے، بظاہر اس میں دھواں ہے، خوشبو پیدا ہو رہی ہے، لیکن حقیقت یہ کہ اس کا طواف کروایا جا رہا ہے. اس نے آہستہ آہستہ انہیں ہٹانا شروع کیا، اور اس دن تو حد ہو گئی جب ان کے قتل عام کا حکم ہوا. یہ ہندوستان کی تاریخ آپ پڑھیں نا، یہ بارہا کے سادات جو تھے یہی حالت ہو گئی تھی. یہ سادات بارہا، ان میں وہ یعنی ان کی نسلیں جو آگے کو اب تک قائم ہیں، یہ پی ٹی آئی کے ہیں نا، کراچی کے علی نہیں الوی نہیں علی زیدی، یہ اسی نسل سے، سید سلمان ندوی جو اب موجودہ ہیں، یہ سارے وہی سادات ہیں. ان کے خاندان کا عروج تھا، اور ان کا زوال جو شروع ہوا، یہ اتنے سادات کا خاندان، یہ جس کو دلی میں مغلوں میں چاہتے بادشاہ، جس کو چاہتے اتار لیتے. یہ اتنے بڑے لوگ ہو گئے تھے سادات بارہا. اور ان کی جو شامت آئی، سختی آئی، عروج کا یہ حال کہ جتنے یہ مغل، خاص طور پہ آخری یہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی حفاظت کے لیے جو دستے مقرر ہوتے تھے بادشاہ کے لیے، یہ سادات تھے. شاہ جہان کے ہاں سادات کا بڑا اثر تھا. یہ سادات بارہا پہ ہمیشہ اعتماد رہا مغلوں کا، اور بادشاہوں کی خاطر یا جس چیز کی جان لڑا دینے والے، شہادتیں پانے والے یہ لڑکے، ان کے جوان تھے، بڑی تاریخ ان کی مرتب تھی. سختی اس دن آئی جس دن اورنگزیب نے سنا کہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ ہے سادات کے خلاف، تو انہوں نے کہا کہ میرا کیا اس سے تعلق ہے، قاضی مقرر ہے ان کے پاس لے جاؤ. دلی کے جو قاضی تھے انہوں نے سادات کے خلاف فیصلہ دیا، اور انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے. یہ خبر دربار میں جب پہنچی تو سادات کھڑے تھے، اورنگزیب نے اپنی آستینیں چڑھا لی اور اس نے کہا میری حکومت میں شرعی قوانین کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، اور کس کی اتنی جرأت ہے کہ وہ شریعت کے متعلق یہ ہے کہ ہم نہیں مانتے. تلوار اس نے نکال لی، اس کا میں سر اتار دوں اس کا جو ہماری مملکت میں قانون کے خلاف چلے. سہم گئے سب، اور کچھ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو ان کا سادات کو نکالو یہاں سے چھٹی، میری حفاظت اور نگرانی کے لیے دوسرا دستہ بھیجا جائے، ان کو نکالو. یہ وہاں برامکا کے ساتھ پیش آیا، برمکیوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ان کا قتل عام ہوا، اور قتل بھی ایسے ایسے بڑے لوگ ہوئے. ان میں سے ایک برمکی سے کسی نے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ ہوا کیا، آن کی آن میں کل شام تک تو تم ہارون کے اتنے قریبی دوست، اور اس کے حرم میں جانے والے، اور اس کے بیڈ روم تک گویا رسائی، اور یہ صبح تمہارے رات قتل کا ہوا کیا تمہارے ساتھ؟ اس نے کہا میرے بیٹے، ہم نے اللہ سے غافل ہو کے بہت سر اٹھا لیا تھا، اور ہم نے ظلم کیا، اور ہم بھول گئے ان راتوں کو جن میں مظلوموں کی بد دعائیں اللہ کی طرف سفر کرتی رہیں اور اللہ انہیں نہیں بھولا. بس یہ ہوا، ہم اللہ کو بھول گئے اور اللہ ان مظلوموں کو نہیں بھولا جن کی بد دعائیں ہمیں لے ڈوبی. ہوتا یہی ظلم کو سہ لینا ظلم کرنے سے زیادہ آسان پڑتا ہے. محسود ہو جانا حاسد ہونے سے بہرحال اچھا، محسود بن جاتا ہے نا، لوگوں کو حسد ہو جاتا ہے، جلنے لگتے ہیں. کتنے افسوس کی اور کتنی گھٹیا بات ہے کہ ہمارے دور میں جتنا حسد اور جتنا جلاپا ہمارے مذہبی لوگوں میں پایا جاتا ہے نا، اتنا تو پرلے درجے کے فاسق و فاجر، گناہگار، انجینئر اور ڈاکٹر ان میں نہیں پایا جاتا، جتنا بغض اور نفرت دینی حلقوں میں ایک دوسرے کے خلاف ہے نا، اتنا بغض اور نفرت تو خالص دنیا دار جنہیں کہتے ہیں ان میں نہیں پایا جاتا. یہ دین ہے یا کیا ہے؟ یہ سب نفسیاتی بیماریاں. اس لیے ایک وہ ہے جسے حسد ہو اور ایک وہ ہے جسے کیا جائے. یہ جس سے بھی حسد کیا جاتا ہے، یہ زندگی میں برداشت کرنا ہوتا ہے نا کہ خاندان والے حسد کرنے لگے، فیملی میں کچھ ایسے شر پسند لوگ آ گئے، فیلڈ میں کچھ لوگ ایسے مل گئے. ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حسد اسی سے کیا جاتا ہے جس پہ اللہ کا کوئی انعام ہوتا ہے، اس انعام کو دیکھ کے ہی تو جلنا ہوتا ہے. تو یہ محسود جس سے جلا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کا انعام اس پہ کچھ ہے جو لوگوں کی نظروں میں کھٹکتا ہے. تو اب کیا کہے؟ اللہ سے دعا کرنا شروع کر دے کہ اللہ اپنی اس نعمت کو چھین لے، میں گورا ہوں تو کالا ہو جاؤں، لمبا قد ہے تو لوگ چاہتے ہیں پاؤں میرے کٹ جائیں تو پاؤں کو کاٹ دے. کیا کرے؟ اس کا حل یہ ہے کہ برداشت کرے کہ اللہ تو اپنا فضل، اپنے انعامات جاری رکھ، لوگ جانے ان کے کام جانے، تیرے فضل سے میں محروم نہ ہو جاؤں. محسود ہونا خود اللہ کے انعامات کے مورد اور اللہ کے انعامات کا ٹھکانہ، یہ اس کی دلیل ہے کہ اس پہ خدا کا کوئی انعام ہے تو ہی تو لوگ چل رہے ہیں. ایک لطیفہ یاد آیا، ہم ندوہ میں گئے تو ایک سیدھا سادہ دیہاتی بچہ، اتنا لمبا اس کا قد، بہت خوبصورت، گورا چٹا، تو کلاس سے جب باہر نکلے تو ایک استاد اسے ڈانٹ رہے تھے کہ بھئی آپ پڑھتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ طبیعت خراب رہتی ہے. تو انہوں نے کہا طبیعت کیسے خراب رہتی ہے، اور کسی کی خراب نہیں ہوتی، اور ایک آپ ہی بیمار رہتے ہیں، اگر اتنے ہی بیماری ہے تو چھوڑ جاؤ، کہیں اور جا کے پڑھو. تو ایسا معصوم سا منہ بنا کے استاد کو کہتا ہے کہ حضرت بات یہ ہے کہ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں تو جو نظر لگ جانے والی دعا ہے نا وہ نہیں پڑھتے، اس لیے ہم بیمار رہتے ہیں. سمجھے کہ مطلب میں اتنا خوبصورت ہوں کہ مجھے نظر لگ جاتی ہے، اس کی وجہ سے بیمار پڑ جاتا ہوں، لوگ دعا نہیں مانگتے میرے. تو محسود ہونا یہ خود خدا کا انعام ہے، اس پہ پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ اس کی نظر حاسد کی طرف جاتی ہے کہ وہ یہ کر رہا ہے، اس کی طرف نہیں جاتی کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے انعامات ہیں یار، اتنی مہربانیاں ہیں، وہ مجھ پہ مہربانی کرتا ہی ہے. اس کے انعامات ہوتے ہی ہیں، تو بجائے ادھر نظر رکھنے کے ادھر چلا جاتا ہے، تو پھر خود بھی غم میں مبتلا ہوتا ہے. کس چیز کا غم، کس چیز کی پریشانی؟ یہ بنیاد یہ ہے کہ عقیدے نے اس پہ اثر نہیں کیا، عقیدے کو اس کا حال بن جانا چاہیے تھا، عقیدہ اس کے عمل میں آ جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے متعلق قرآن میں بار بار ذکر کیا، ان ربی رحیم ودود، میرا پروردگار تو بے انتہا رحمت کرنے والا ہے، ودود اور اللہ کی ذات محبت کرنے والی. تکالیف، پریشانیاں، تنگ دستی، ضروریات کا پورا نہ ہونا، کچھ بھی نہیں ہے اس کی ایک نظر اور اس کا ایک کرم ان ساری چیزوں سے نکال دیتا ہے. اس لیے اپنے متعلق سوچنا چاہیے کہ نفسیاتی طور پہ مجھے کیا بیماری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل کیا بتایا, کتاب و سنت اس بارے میں کیا کہتے ہیں, ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں, تشخیص کرنے والے کی تشخیص میں غلطی ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ اس کی تشخیص حدیث میں مل جائے اور حدیث صحیح ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی تشخیص کر دینا وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی, وہ جو کچھ فرما دیں بس وہی ہے. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی طرف توجہ نہ دینے سے معاشرے میں تباہی مچ گئی. یہ عہدہ نہیں ملا, یہ منصب نہیں ملا, دے دیتے اور پھر اس کے بعد جو چیز ہوتی وہ کیا ہوتی. مثنوی میں معروم نے ایک جگہ اس پہ بحث کی ہے کہ فرعون کیسے بنا, اور فرضی قصہ ہے, حقیقت نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے تفصیل بیان کی کہ انسان کن مراحل سے گزر کر فرعونیت تک پہنچتا ہے. اور پھر ایک جگہ فرمایا کہ نفس مارا کم ترز فرعون نیز, یہ جو ہمارا نفس ہے نا یہ فرعون سے کم نہیں ہے. لیک اوراون مارا اون نیز, فرق اتنا سا ہے کہ اسے حکومت میسر تھی اور مجھے میرے پاس حکومت نہیں. اگر حکومت میرے پاس آتی تو میں کوئی فرعون سے کم بدتر آدمی ہوتا, میں بھی وہی کچھ کرتا جو فرعون کرتا رہا. حق کی مخالفت, سچائی کی مخالفت, خوشامد, جو ہر فیصلے کو اس طرح سے کرے کہ اگر کوئی اسے چیلنج کرے گا ختم کر دیں گے, مار دیں گے. وہ نہیں جانتے کہ ان جملوں کا انجام کتنا برا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہمارے فرشتے اسے جہنم میں پھینکیں گے اور کہیں گے کہ یہ خون اور پیپ جو لوگوں کا بہ کے آ رہا ہے نا, اس کو پی, زک, اسے چکھ. انک انت العزیز الکریم, تمہارا دعویٰ تھا دنیا میں اپنے متعلق کہ تم بالکل چھا گئے ہو, غالب ہو اور عزت صرف تمہاری ہے. کروڑوں سال, اربوں سال کی دنیا, اور اس میں ایک آدمی پانچ سات دس سال کے لیے. فرعون نے کتنی, اسی لیے تو اختلاف ہے اس میں بھی مفسرین کا کہ وہ فرعون جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پالنے والا تھا وہ ایک الگ شخصیت تھی, اور وہ ہجرت کر گئے, اور ہجرت کے بعد جب وہ پلٹے ہیں مصر کی طرف دوبارہ, تو اس وقت جو فرعون تھا کیا وہی تھا یا دوسرا تھا؟ زندگی کتنی رہی؟ وفات, موت, عمر کا زیادہ ہو جانا, گھبراہٹ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نفسیاتی علاج نہیں کیا تو اور کیا کیا ہے؟ فرمایا جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ جس کے متعلق تمہیں پتا ہو کہ اب اس نے زندہ نہیں رہنا, تو اسے زندگی کی تمنا, زندگی کے بڑھ جانے کی امید دلاؤ. یعنی اسے یہ کہو کہ اللہ نے چاہا تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ تعالی نے بڑے بڑے لوگوں کو ٹھیک, موت سے خدا زندگی دے دیتا ہے, آپ فکر نہ کریں, آپ پریشان نہ. فرمایا اسے تسلی دلاؤ اور زندگی کی امید دلاؤ, اصل الفاظ یہ. اور اب فرمایا ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہا, ہوگا تو وہی, مرنا تو اس نے ہے ہی. لیکن وہ موت کے خوف نے جو اعمال معطل کر دی ہیں, زندگی کی امید ان اعمال میں پھر جان ڈال دی کہ کیوں نہ یہ چیز پڑھوں, ممکن ہے اللہ تعالی مہربانی فرمائے, ممکن ہے ایسے ہو جائے. ذہبی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. وہ واقعہ اس امت کے بہت بڑے اکابرین کا ہے, بڑے لوگ تھے, معمولی آدمی نہیں تھے. تو کہتے ہیں کہ ابن قصار رحمت اللہ علیہ بہت بڑے صوفی تھے. ان صوفیہ کا اس سے بڑا احسان پورے عالم اسلام پہ, اس سے بڑھ کر کوئی احسان نہیں ہے کہ انہوں نے خدا کے دین کو قانونی اور خدا کے دین کو آئینی ہونے کی سختی سے بچا لیا. جتنے ادیان, یہ یہودی اور عیسائی کیوں تباہ ہو گئے, دین محض ایک قانون بن کے رہ گیا. یہ کرو گے یہ انعام ملے گا, یہ کرو گے اس طرح مارے جاؤ گے, یہ کرو گے یہ پنشمنٹ ہوگی, یہ کرو گے یہ چیز تمہیں, عیسائیت تباہ ہو گئے. پادری ہر وقت کوڑا لیے کھڑا ہے, یا پادری ہر وقت قلم دبا لیے کھڑا ہے کہ اس کو مارو, اس کو یہ کرو اور اس کو یہ کرو. اسلام کا پورا نظام حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس قانون کی گرفت میں آ جاتا کہ یہ ہے اور یہ اسلام کا قانون ہے, یہ ہے اور یہ ہے. یہ ایک گروہ تھا. آثار اس کے ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں خود تھے. وہ جو محبت کا عنصر تھا نا, وہ ان صوفیہ نے اس میں ڈالا ہے, اس کو اجاگر کیا ہے. تھا تو وہ پہلے سے اسے اجاگر کیا. ہر جگہ قانون, ہر جگہ اس کا نفاذ, ہر جگہ مار, نہیں ایسے نہیں. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑا ہے تو انہوں نے کہا کہ لوگو اس قحط میں میں یہ یہ کام کر رہا ہوں. ان میں سے ایک کام انہوں نے کہا کہ میں ساری سرکاری چراگاہیں کھلوا رہا ہوں, اپنے جانوروں کو لاؤ اور مفت چرائی ہوگی. اور کہا عثمان اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ, فرمایا ان کے جانور نہیں آئیں گے, فرمایا اس کی میں اجازت نہیں دیتا, باقی سب کو اجازت دے رہا ہوں. اور پھر فرمایا کہ دیکھو اگر اس سال عثمان اور عبد الرحمن ابن عوف اپنے باغات کی کھجوریں پکی ہوئی توڑ کے جانوروں کو ڈال دیں, اونٹوں کو, یہ کھا لیں, تو ایک سال کا نقصان ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. اور میں جانتا ہوں مدینہ منورہ میں ان بوڑھے لوگوں کو جن کی ساری زندگی کا سرمایہ ایک اونٹ یا اونٹنی ہے, جس پہ وہ پانی ڈھوتے ہیں لوگوں کے گھروں میں, اور اگر میں انہیں روک دوں اور ان کا اونٹ مر جائے تو پھر وہ بوجھ مجھ پہ پڑے گا. یہ اکانومی نہیں تو اور کیا, کہ بے روزگاری ہو جائے گی نا. بے روزگاری کی وجہ سے پھر حکومت کو اپنے وسائل خرچ کرنے پڑیں گے, تو خزانے میں پیسے نہ رہے تو پھر کیا ہوگا. فرمایا میں مدینہ منورہ میں جانتا ہوں ان بوڑھی عورتوں کو, بہت اعلانات کیے. فرمایا میں چوری کی حد ساقط کر رہا ہوں, کوئی چوری کرے گا ہم اس کا ہاتھ نہیں کاٹیں گے. بہت سی چیزیں ایسی کی ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ. یہ محبت ہی تو تھی, اس سے زیادہ محبت کیا تھی کہ ایک دن فرمایا کہ 30 آدمیوں کو کھانا کھلاؤ, اور پھر فرمایا اگلے مہینے, پہلے مہینے میں یہ فرمایا کہ ایک آدمی جو پیٹو ہو اسے لاؤ, بہت کھاتا ہو. تو لوگوں کو پتا مدینہ منورہ میں کون سب سے زیادہ کھاتا ہے, اسے بٹھا دیا, فرمایا کھاؤ. اور 30 دن کھلاتے رہے, اور آخر پہ حساب کیا کہ اتنا خرچہ آتا ہے. پھر فرمایا 30 آدمیوں کو بلاؤ اور یہ دیکھو الٹا کاؤنٹر اس کا, اور ان کو کھانا کھلاؤ. 30 آدمیوں نے اتنا کھانا کھا لیا. فرمایا اچھا, پر ہیڈ اتنا پڑتا ہے. اور ممبر پر بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, جمعہ تھا, مسجد بھری ہوئی ہے. فرمایا لوگو میں نے دونوں طرح آزمایا ہے, اور پر ہیڈ اتنا پڑتا ہے, اور یہ دیکھو یہ پیمانہ ہے, اور اتنی گندم, اتنا شہد, اتنا زیتون کا تیل, اتنی گندم ہر مہینے گورنمنٹ اپنے ہر شہری کو فری دے گی. اور فرمایا اے اللہ میں اس کو مقرر کر رہا ہوں, اور اس امت میں میرے مقرر کردہ پیمانے کو جو گرائے اللہ تو اسے خود قحط میں مبتلا کر دے، اسے فاقے میں ڈال دے. وہ دعا بھی اب کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ حکومت کہیں مفت دیا کرے. لیبیا میں دیتے تھے، عراق میں بھی دیتے تھے، ہم نے خود بھی دیکھا عراق اور لیبیا میں ہر مہینے اتنا ملتا تھا. اتنا زیادہ ہو گیا کہ بچے کو بھی وہی مل رہا ہے، بوڑھے کو بھی وہی مل رہا ہے، عورت کو بھی وہی مل رہا ہے، مرد کو بھی اتنا ہی کھانا مل رہا ہے. تو ہوتے ہوتے جو مارکیٹ میں آنا شروع ہو گیا وہ سامان جو گھر بچ جاتا تھا کہ لوگ بیچ دیتے تھے. رپورٹ ملی کہ حضرت وہ تو سامان بازاروں میں بھی بک رہا ہے. سوچتے رہے، پھر ایک دن فرمایا کہ میں نے سوچا تھا کہ اسے کنٹرول کروں، پھر اب مجھے خیال آتا ہے کہ میں کتنے دن تم میں رہوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میرے زمانے میں اگر کھاتی پیتی چھوڑ کے جاؤں نا تو زیادہ اچھا ہے، بجائے اس کے کہ میں ان لوگوں کو منگتا اور فقیر کر. یہ محبتیں ہی تو ہیں اور کیا. ان صوفیہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے دین کو قانونی حیثیت نہیں رہنے دی، انہوں نے دین میں نرمی، محبت، تعلق، اللہ کے ساتھ تعلق، ان سب چیزوں کو زندہ رکھا. انہوں نے کہا اس وجہ سے بھی عیب ہوتا ہے اور اس وجہ سے بھی ہوتا ہے اور اس وجہ سے قاضی صاحب اس طرح سے بھی چھوڑا جا سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سعد رضی اللہ بھیج رہے ہیں، حضرت اس کا ہاتھ کاٹ دیں. کیوں کاٹ دوں بھائی؟ اس لیے کہ اس نے چائنا سے ایک آئینہ آیا تھا، وہ خریدا تھا اور اس نے چوری کر لیا. سعد رضی اللہ عنہ کے جواب میں لکھا کہ خادم بھی تمہارا، آئینہ بھی تمہارا، پیسے بھی تمہارے، سب چیزیں تمہاری ہیں، میں کہاں سے اس کا ہاتھ کاٹوں گا، چھوڑ دوں. جہاں جرم میں گنجائش ملی کہ اس کی پنشمنٹ اور سزا نہیں بھی دی جا سکتی تو اس پہلو کو ترجیح دی کہ نہ کرو. ہر آدمی کے حالات ہوتے ہیں، ہر آدمی کی اپنی نفسیاتی کیفیات ہوتی ہیں، وہ بھی آدمی سوچتا ہے کہ کس نفسیاتی کیفیت نے اسے یہاں تک پہنچایا ہے. قانون اس پہلو کو نہیں دیکھتا، قانون کہتا ہے ہوگا جو کچھ بھی، ہم نے تو سزا دینی ہے. وہ بھی اپنے اعتبار سے درست کہ معاشرے کیے کا ڈسپلن ختم نہ ہو، وہ اس اعتبار سے درست ہے. وہ کہتا ہے اگر اسی طرح دیکھتے رہو گے تو پھر قانون ختم ہو جائے گا. اور ہے یہ بھی درست کہ وہ کہتے ہیں محبت ہے، تعلق ہے اس چیز. ابن قصار رحمۃ اللہ بہت بڑے صوفی تھے. زاہوی رحمۃ اللہ کہتے ہیں وہ مریض بیمار ہو گئے تو یحیٰ ابن عون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سہنون، اتنے بڑے بزرگ، یہ ہم سب لوگ جمع تھے اور ہم ابن قصار کی طبیعت دریافت کرنے گئے جب وہ بیمار ہو گئے، تو عرض کیا گیا کہ ما ھذا القلق، یہ قلق کس بات کا، یہ پریشانی کس بات کی؟ تو کہا انہوں نے کہ الموت والقدوم علی اللہ، دو چیزیں پریشان کر رہی ہیں، ایک تو موت آ رہی ہے، اعمال کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، والقدوم علی اللہ، اور دوسرے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. تو سہنون جو تھے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ سے میں کچھ بات پوچھوں، اور پھر کہا کہ الست مصدقم بالرسل، کیا آپ نے زندگی اس طرح نہیں گزاری کہ آپ تمام رسولوں کی علیہ الصلوۃ والسلام تصدیق کرتے رہے، والبعث والحساب، اور آپ اس یقین پہ زندہ رہے کہ مر کے جواب دینا ہے اور حساب و کتاب ہونا ہے، والجنت والنار، اور جنت اور جہنم یہ برحق ہے، زندگی اس پہ نہیں گزاری. تو انہوں نے کہا یہ سب سچ ہے. حقیقت یہ ہے کہ رسول کی تصدیق کے بعد سب چیزیں ختم ہو جانی چاہیے. رسالت کی تصدیق، بس یہ ایک چیز ایسی ہے جو سارے سوالات کو اصولاً ختم کر دیتی. معتزلہ قدیم میں، اور جدید لوگوں میں سر سید، ان کا پورا مکتبہ فکر، بہت لوگوں کی شکایت آ رہی ہے کہ سر سید کے خلاف ہم نے کچھ بات کی تھی. دو صورتیں ہو سکتی ہیں، جتنے آپ اعتراضات کرنے والے ہیں سر آنکھوں پہ، بھیا ان کی کتابیں پڑھو، صرف ایک چیز پڑھ لو، کلیات سر سید، بس وہ جو دو جلدیں اس کے بعد ہیں ان کے خطوط کی وہ بھی چھوڑ دو، صرف ایک کتاب کلیات سر سید. اردو ادب ترقی بورڈ وغیرہ جو ہیں لاہور کے، انہوں نے چھاپی ہے. سر سید کو سمجھنے کے لیے بس وہ ایک کتاب کافی ہے، 17 جلدوں میں، اور دو جلدیں اس کے بعد ہیں ان کے مکتوبات کی، انہیں بھی نہ پڑھو، اتنا کہاں پڑھو گے، 19 جلدیں، 17 جلدیں پڑھ لو. اور یا پھر یہ ہے کہ ہم کسی وقت وہ 17 جلدیں جو ہیں وہ لے آئیں، پھر پڑھیں کہ حضرت کیا فرماتے رہے، تو سب آئینے کی طرح روشن ہو جائے گا کہ کرتے کیا رہے. اس امت کی تباہی میں کوئی کسر باقی رہ جاتی ہے جس امت، اور ایک خاص علاقے کی امت یعنی بر صغیر، اس کی جڑ اور اس کی تہ میں سر سید جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ یاری کر رہے ہوں، یہ امت برباد نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا. پڑھو خود اور خود ہی فیصلہ کر لینا. پھر دوسری صورت یہ ہے کہ ہم لے آئیں وہ کتاب اور وہ پھر پڑھیں کئی جگہ سے، اور بتائیں کہ حضرت یہ کہتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا انکار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک خواب دیکھا تھا، وہاں سے لے کے محترم جناب غامدی صاحب تک، یہ سب اسی کو، اتنی چھوٹی سی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پہ آخر شبہ کیا ہے، شک کیا ہے؟ یہی نہ کہ ایک جسم یہاں سے راتوں رات بیت المقدس پہنچا اور وہ جسم مبارک آسمانوں پہ بھی چلا گیا، یہی کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے یار، جبریل ہر ہر دن اور 23-22 سال مسلسل وہ وہاں سے یہاں آتے رہے ہیں، اس کی تصدیق کر دی کہ وہ یہاں سے وہاں سے یہاں آتے تھے، اور ایک مرتبہ ان کا حضرت کبھی ہمارے یہاں بھی تشریف لائے تو حضرت نے کہا میں آ جاتا ہوں، اور حضرت کبھی ایک مرتبہ تشریف لے گئے، تو یہ عقل میں نہیں آتا اور وہ عقل میں آتا ہے. حالانکہ زیادہ مشکل وہ ہے کہ جبریل کو ماننا، پھر ان کا آنا، پھر کئی مرتبہ آنا، پھر وہی لانا، وہ زیادہ مشکل ہے، اسے مان لیا. اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ یہاں سے جبریل امین کا کہنا کہ حضرت آئیے آپ کو اپنا گھر دکھاتا ہوں، آپ کبھی میرے یہاں بھی تشریف لائیں، آتا رہتا ہوں میں، تو آپ بھی تو کبھی آئیں، محبت ہے، تعلق ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے کہ آج آپ کو بلایا ہے سرکار، کہتے ہیں آپ یہاں آئیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنی نشانیاں، یہ نہیں اترتا حلق سے، وہ اتر جاتا ہے. اتنی سی بات، رسالت کی تصدیق کے بعد کوئی چیز ایسی نہیں رہتی جس کے متعلق یہ کہا جائے کہ یہ انہونی ہے، یہ نہیں. کیوں نہیں بھائی؟ رسالت کی تصدیق اصل ہے. زیادہ سے زیادہ یہ رہ جاتا ہے کہ جو خبر آئی ہے وہ سچی ہے کہ جھوٹی ہے، کر لیتا ہے. اتنے بڑے اور اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، کیا وہ معاذ اللہ کسی جھوٹ پہ جمع ہو گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا حضرت، آپ قیامت، حساب کتاب، جنت جہنم پہ ایمان نہیں رکھتے؟ وَأَنَّ أَفْضَلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو بَكْرٍ، اور آپ کیا اس عقیدے کے تحت نہیں رہے کہ اس امت میں سب سے اچھے فرد ابو بکر رضی اللہ عنہ؟ یہ انہوں نے رد کیا ان پہ گویا جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل مانتے تھے، اور جن کا عقیدہ اب بھی یہ ہے کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ جیسا کوئی انسان نہیں تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ�افضل وہی تھے. اور اس کے مقابلے میں اہل السنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ قابل احترام اور بڑی ہستی حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی تھی. تو انہوں نے پوچھا ون افضل حاضی امت ابو بکر ثم عمر، کہ کیا امت میں سب سے اچھے ابو بکر اور پھر ان کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نہیں تھے؟ والقرآن کلام اللہ غیر مخلوق، اور قرآن اللہ کی کتاب، اس کا کلام ہے، وہ مخلوق نہیں ہے. اصل بحث یہ چھڑ گئی تھی کہ اللہ کی صفات کیا ہیں، اور اللہ تعالی کی صفات، ایک تو اللہ ذات ہے اور ایک اس کی صفات ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، قہار ہے، غفار ہے، وغیرہ وغیرہ. اللہ کی یہ صفات اس کی ذات کا حصہ ہے یا اس سے جدا ہے؟ خدا کی صفات تین طرح کی ہیں. ایک اللہ کی صفات وہ ہیں جو خالصتاً اس کی ذات سے تعلق رکھتی ہیں، اس کا ضد ان صفات کا الٹا پلٹا دینا اسے نہیں ہو سکتا کبھی بھی. وہ آٹھ ہیں. مثلاً علم ہے، اب علم کو بالکل پلٹے تو جہالت ہے، جاہل خدا نہیں ہوا کرتا. حیات ہے، زندگی، تو مردہ کبھی خدا ہوگا؟ ایک قدرت ہے، اور قدرت کو پلٹے تو فالج ہے، کہ مفلوج کوئی کام نہیں نہ کر سکتا، تو اللہ مفلوج تو نہیں ہو سکتا معاذ اللہ. تو اسے علم، حیات، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ اور تکوین، یہ آٹھ صفات اللہ کی ہیں جن پہ ایمان لانا ضروری ہے. کہ ان میں سے کسی بھی چیز کا برعکس اور پلٹاؤ خدا کے لیے نہیں ہے. اللہ اس سے بری، اللہ اس سے بلند و بالا ہے، اللہ کی ذات ان معائب سے مبرہ ہے. دوسری صفات خدا کی وہ ہوتی ہیں جس کا تعلق مخلوق سے ہوتا ہے. مثلا اللہ بخشتا ہے، غفار ہے، تو ہمیشہ ہی غفار ہے، لیکن جب انسان نہیں تھے، جنات نہیں تھے، تو پھر کس بات کا؟ وہ بخشنے کی جو صفت تھی اللہ تعالیٰ کی انسانوں اور جنات کے گناہ معاف کرنے کی، تو جب یہی مخلوق نہیں تھی، کائنات ہی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ کی وہ صفت اس طرح سے اپنے اثرات اس کے نہیں تھے. رزاق ہے، مخلوق ہوگی تو رزق ہوگا نا، مخلوق ہی کوئی نہیں تو رزق کس کے لیے؟ اور تیسری اللہ کی صفات جو سب سے مشکل ہیں، جب آدمی کتاب و سنت کو پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ لوگوں کے ہاتھ کے اوپر ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اوپر ہے. فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اللہ کی آنکھیں، اللہ کا ہاتھ، یہاں پہنچ کر امت کے دو مسلک بن گئے. سب سے اچھا تو یہ راج انہوں نے کہا کہ اللہ نے جو کچھ فرما دیا ہے اپنے ہاتھوں کے متعلق، پنڈلی کے متعلق، آنکھوں کے متعلق، جیسا ہے ہم ویسے ہی ایمان لائے اور بس، چھٹی. ان کا ہم اس پہ بات ہی نہیں کرتے، اللہ نے جیسا بیان کر دیا ویسے ہی. یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی آنکھیں مخلوق جیسی نہیں، اور اللہ کا ہاتھ لوگوں جیسا نہیں. لیکن جو بیان ہو گیا ہے کتاب و سنت میں، بس کافی، ہمیں اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں. سب سے آسان طریقہ اور سب سے اچھا اسلاف کا یہی رہا. اور دوسرا یہ ہے اہل السنہ میں سے کہ وہ کہتے ہیں ہاتھ سے مراد قدرت ہے، جیسے کہتے ہیں کہ شہر فوج کے ہاتھ میں آ گیا، ملک فوج کے ہاتھ میں آ گیا، تو فوج سے مراد قدرت، طاقت، ایک ادارہ جس کے انڈر وہ آ گیا، اور اس ادارے میں اصل طاقت. جیسے میرا بچہ میری نظروں کے سامنے ہے، میری حفاظت میں. ان ساری خدا کی تینوں قسم کی صفات کے متعلق انہوں نے کہا کہ اللہ کی یہ صفات مخلوق نہیں ہیں، یعنی لوگوں جیسی نہیں ہیں. یہ عیسائیت کا وہ فتنہ تھا جو اسلام میں داخل ہوا، پھر اوپر سے مامون الرشید نے پڑھ لیا فلسفہ، اور وہ ہو گیا معتزلی، اور وہ جھگڑا اٹھا جس کے متعلق امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ اللہ کی قرآن مخلوق ہے یا نہیں. پھر انہوں نے کہا حضرت ان اللہ یرا یوم القیامہ، کیا آپ کا اس پہ ایمان نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی کی رویت ہوگی، اللہ کو دیکھیں گے؟ معرکت الآراء مسئلہ رہا ہے کہ اللہ تعالی کی زیارت ہوگی یا نہیں ہوگی. اہل السنہ ہمیشہ اس کے قائل رہے کہ اللہ کی زیارت ہوگی، اللہ تعالی کو دیکھیں گے. عقائد کے باب میں یہ ایک مسئلہ رہ گیا ہے، میں اس پہ کبھی انشاءاللہ تفصیل سے بات کرنی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر اللہ کو نہیں دیکھیں گے تو اللہ تعالی نے قرآن میں یہ کیا کہا ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ، اور قیامت کے دن اس دن میں خوش و خرم، تر و تازہ، بالکل کھلے ہوئے پھول کی مانند ایمان والوں کے چہرے ہوں گے. الی ربہا ناظرہ، اور اس حالت میں، خوشی کی حالت میں وہ اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہوں گے. اور اللہ نے یہ کیوں کہا ہے کافروں کے متعلق کہ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اور یاد رکھو قیامت میں کافروں کو سزا یہ دی جائے گی کہ وہ پردے میں ہوں گے. تو پردہ خدا کے اور ان کے درمیان ہے، اور اگر اللہ دکھائی ہی نہیں دے گا تو کافروں کے لیے کیا سزا اور ایمان والوں کے لیے کیا سزا، دونوں ہی محروم ہیں، پھر سزا کس بات کی ہوئی؟ اس لیے یہ عقیدے کا فرق یہاں پہنچ گیا اہل تشیع میں اور ہم میں. اہل تشیع بالکل قائل نہیں ہے اس کے، وہ کہتے ہیں خدا کی زیارت ہوگی ہی نہیں، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں. ہم کہتے ہیں اس دنیا میں نہیں ہوگی، اس میں ہوگی. اور اہل تشیع جادو کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں جادو ہوتا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں ہوتا. نظر بندی ہو جائے، کچھ اور ہو جائے، جادو کبھی نہیں ہوتا. ہم جادو کے قائل ہیں کہ جادو ہوتا ہے، چلتا ہے. یہ بڑے بڑے شیعہ علماء جو بلند مقام پہ ہیں، ان سے بھی بات ہوئی کبھی، تو انہوں نے کہا ہاں ہم اس کے کہا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جادو نام کی کوئی چیز نہیں. اور عجیب اتفاق ہے، جتنے عاملوں کے نام پڑھو نا، کوئی نقوی تو کوئی جعفری، سارا اپنا نسبت اور انتساب شیعت کی طرف کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمارا تو عقیدہ ہی نہیں ہے. وہ صحیح کہتے ہیں، ان کی کتابوں میں یہی عقیدہ لکھا کہ جادو نام کی کوئی چیز. ہمارے حنفیوں میں ابو بکر جساس رازی رحمت اللہ علیہ معتزلہ کے اثر کی وجہ سے ادھر چلے گئے. خیر وہ ایک علمی بحث. انہوں نے کہا حضرت کیا آپ یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ قیامت میں اللہ کو دیکھا جائے گا؟ یہ اب عقیدے کی دوسری سطح پہ آئے ہیں. پہلی سطح تو اسلام اور کفر کی ہے. مثلا کوئی رسولوں کا نہ مانے، قیامت کو نہ مانے، جنت اور جہنم کو نہ مانے علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہ آدمی تو گیا ایمان سے ہی. اب دوسرے درجے میں آئے کہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ سب سے اچھے ہیں اس امت میں، اور پھر ان کے بعد عمر رضی اللہ عنہ ہے، تو اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو کافر تو نہیں نہ ہو جاتا، مسلمان بہرحال رہے گا. پھر انہوں نے کہا کہ حضرت اللہ تعالی کی رویت قیامت میں ہوگی، تو اگر کوئی نہیں مانتا اور اس کی تعویل اور توجیہ کرتا ہے تو اس بنیاد پر ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے، فاسق کہیں گے. وہ انہ الرش استوا، اور اللہ تعالی کی ذات عرش کی طرف متوجہ ہوئی. اللہ نے عرش کو بنایا، بہت عظیم مخلوق ہے خدا کی، اور ہے زندہ، اس میں زندگی ہے عرش میں، بہت بڑی مخلوق. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کے معاملے میں جب بات کی تو عرش کی مثال دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کر رہے تھے، پھر خرچ کرتے رہے، پھر کرتے رہے، تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ یہ سارا پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور بچا کے کچھ نہیں رکھا جا رہا، تو یہ ہوگا کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے اس بات کا برا منایا. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ان کا اللہ کے رسول خرچ کیجئے، بہت خرچ کیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں سے چیزیں اٹھا کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے فرمایا، بلال خرچ کر اور خرچ کر، انفک، بلال خرچ کرتا رہے. ولا تخف من ذی العرش اقلالا، اور جو جس نے عرش جیسی چیز پیدا کی ہے اس سے قلت کا کیا خوف ہے؟ اس سے کیا ڈر ہے کہ کل نہیں دے گا؟ کر دے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ آتا ہے کہ فرمایا کسی کو کہ تمہیں پتا نہیں ہے میں صرف وہ پیسہ بچا کے رکھتا ہوں اور صدہ الدین جس میں مجھے قرض ادا کرنا ہے کل کو، باقی میں نے کبھی کوئی چیز نہیں رکھی۔ عصر کی نماز کے لیے تشریف لائے اور پلٹے، نماز بعض روایات میں آتا ہے نہیں، پھر آئے اور پھر نماز پڑھائی۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول اتنی جلدی کس چیز کی تھی؟ فرمایا مجھے خیال آیا، میں جب نماز پڑھانے کے لیے تمہیں تو مجھے خیال آیا گھر میں کچھ چاندی پڑی ہوئی ہے، اور میں گیا اور میں نے کہا عائشہ اسے خرچ کرو، یہ گھر میں رہ گئی اور مجھے کچھ ہو گیا تو اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ وہ اتنا جو گھر میں مال رکھا تھا چاندی، تو آپ کس حال میں میرے سامنے آئے، میں کیا جواب دوں؟ انسان کو یا جان عزیز ہوتی ہے یا مال عزیز ہوتا ہے۔ آدمی دیکھے کتنی چیزیں میری ضروریات زندگی سے زائد ہیں، 10 جوڑے کپڑے ہیں، 20 جوڑے کپڑے ہیں، 30 لٹکے ہوئے ہیں، نابینا پن ہے، نظر نہیں آتا کہ اس معاشرے میں کتنے ہی ایسے ہیں جو روزانہ ایک ہی جوڑا پہن کے آتے ہیں، پھر اسے دھوتے ہیں، پھر اسے کچھ کرتے ہیں، تو کیوں نہیں اپنے لیے 3-4 جوڑے رکھ لیے اور باقی سب خدا کی راہ میں دے دے کہ لوگو یہ تمہارے کام کے ہیں یار، اسے پہنو، 2-2 اور 3-3 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں ایک فرد نے، کس مقصد کو؟ اسے نہیں خیال آتا کہ اسے بیچے اور لوگوں کی تعلیم پہ، لوگوں کے علم پہ خرچ کرے۔ کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ بنیادی تعلیم میں تبدیلی نہ آئے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ پچھلے 300 سال سے، 10-20 سال کی بات نہیں، 300 سال سے مسلمان قائدین اور مخلص بھی، یہ نہیں ہے کہ ان کی نیتیں خراب ہیں، بڑے مخلص وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اس امت کا ٹریک بدل جائے، کسی طرح تبدیلی آ جائے۔ تبدیلی کیسے آ جائے؟ یتیم خانے کھول دو۔ تبدیلی کیسے آ جائے؟ مفت کھانا کھلاؤ۔ تبدیلی کیسے آ جائے؟ ہاسپٹلز بناؤ۔ تبدیلی کیسے آ جائے؟ اقتدار پہ قبضہ کر کے پھر اس ریاست کو بدلو۔ یہ سب مخلصین بھی، ان کی نیت پہ کوئی شبہ نہیں، بڑے بڑے اچھے، بڑے بڑے نیک لوگ اس سلسلے میں، کہ حالت بدلے۔ اور ہم جیسے نالائق کہتے ہیں، قطعاً حالت نہیں بدل سکتی۔ آپ اس امت کے ایک ایک فرد کو اتنے وسیع رقبے دے دیں کہ وہ ساتھ ساتھ پشتوں تک کسی سے نہ مانگے، اور سونے سے ان کا گھر بھر دیں، تو بھی کچھ نہیں ہو سکتا جب تک تعلیم نہ بدلے۔ سیدھی سی بات ہے، دو لفظوں کی، تعلیم بدلے گی، معاشرہ بدلے گا۔ 200-100 سال تو بچے پڑھیں نا، نسل در نسل، 4-5 نسلیں 6 نسلیں پڑھیں، تب جا کر پتا چلے کہ یورپ امریکہ ہے کیا چیز، تب جا کر پتا چلے کہ علم کی کس سطح پر وہ کھڑے ہیں، ان کے شعور کی سطح جو ان کی تعلیم نے بلند کی ہے، وہ بہت بعد کی بات۔ جتنا پیسہ خرچ کرنا ہے اسپتال پہ تاکہ جسم بچے، ہم کہتے ہیں اس جسم کا کیا، مرنے دو یار، اس کو روح بچاؤ۔ اگر قوم کو زندہ رکھنا ہے تو روح بچاؤ، جسم مر جائیں گے، پہلے بھی 300 سال مرتے ہی رہے ہیں نا، بغیر دوائیوں کے رہے ہیں تو مر جائیں گے، کچھ اور ایسا مسئلہ نہیں، مگر روح نہیں بچی، ہو نہیں سکتا۔ بچپن میں اگر اسے اخلاقیات کا پتا ہوگا، سچ اور جھوٹ کا پتا ہوگا، اچھائی اور برائی کی تمیز ہوگی، اسے پتا ہوگا کہ کیا چیز دیکھنے کی، کیا نہ دیکھنے کی، اللہ کا خوف، خدا کی اطاعت، یہ سب چیزیں تعلیم اور شعور سے ہی آئیں گی نا۔ جب اسے تعلیم ہی کسی چیز کی نہیں ملی تو وہ بیچارہ کیا کرے؟ اسے کسی نے نہیں پڑھایا کہ تقدیر کیا، اسے کسی نے نہیں پڑھایا کہ شر اور خیر کیا ہے، کسی نے نہیں پڑھایا کہ جبر اور پابندی دونوں میں فرق کیا ہے۔ جبر جب قدرت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے آتا ہے تو سوائے تسلیم کے کوئی چارہ نہیں، اور جبر جب انسانوں کی طرف سے آتا ہے تو اس کے خلاف اٹھنا ہے، بغاوت کرنی ہے، اس کے خلاف بولنا ہے، اس کو تسلیم کرنا ظلم ہے، اور پابندی اچھی ہے۔ اب کون ٹیچر سمجھائے کہ بیٹے 3 چیزیں، جبر اللہ کی طرف سے، زلزلہ آ گیا، جبر اللہ کی طرف سے، ماں باپ میں سے کوئی، جبر اللہ کی طرف سے بجلی گر پڑی، جبر خدا کی طرف سے مسلسل محنت اور جواب میں مسلسل ناکام. یہ سب جبر ہے خداوند کریم کا, اور اس کے نتائج دیکھنے کے لیے کچھ مدت آپ کو چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ رات آپ بیج بو آئے تھے اور صبح درخت بن گیا, پیڑ بن گیا. اور اس جبر کا کوئی مقابلہ نہیں, کچھ نہیں. اسی لیے خیر اور شر کے مسئلے پہ کئی ہفتے, تین چار ہفتے بات چلتی رہی, کیونکہ ہم اس وقت سب سے بڑا خطرہ جو اس امت کو درپیش ہے وہ الہاد ہے. لوگ افغانستان کو, عراق اور لیبیا کو روتے ہیں, ہم کہتے ہیں وہ ماتم کرنے کا اتنا مقام نہیں جتنا ماتم یہ ہے کہ ہمارے اپنے بچے ملحد ہو رہے ہیں, ہمارے اپنے بچوں میں الہاد پھیل رہا ہے. وہ چپ ہیں اس لیے کہ وہ جانتے ہیں ابھی تک تو کہ فتویٰ ہے کوئی عزت احترام دین کا, بس اگلی دو تین نسلیں ہیں جو انہوں نے اس کو بھی چھوڑ دینا ہے, انہوں نے کہنا ہے رکھو اپنا دین اپنے پاس, ہم نہیں مانتے بھی اس بات کو. یہ جبر ہے, اور جس پہ پھنساتے ہیں وہ خیر اور شر کا مسئلہ ہے کہ اللہ کو نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے, اللہ نہیں دیکھ رہا افغانستان میں, اللہ نہیں دیکھ رہا پاکستان میں کتنے دھماکے ہوتے ہیں, کہاں ہے تمہارا خدا. خیر اور شر کے مسئلے میں الجھاتے ہیں, اسی لیے خیر اور شر پہ اتنی گفتگو کی تھی تاکہ شاطبی, ابن عربی, رومی, سنائی, فرید الدین عطار, علامہ اقبال, ان سب کا جو فلسفہ تھا جو بیان کیا تھا تاکہ اگر کوئی اسے سنے تو اسے پتا چلے کہ جبر قدرت کا, اور دوسرا جبر ہے لوگوں کا. یہ جو جبر لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے, حکمرانوں کی طرف سے, اس کے خلاف اٹھے, جبر کرتے ہیں کہ اس معاشرے میں پردہ نہیں رہے گا, اٹھنا چاہیے, کیوں نہیں رہے گا, ہمارا ایک نظریہ ہے, ہمارا بھی ایک نظریہ. جبر سے مسلط کر رہے ہو کہ دین کی اقدار کو توڑا جائے. کیوں توڑا جائے بھائی, ہماری ایک سوسائٹی ہے, ایک تہذیب ہے, ایک طریقہ ہے, ہم نے اس سوسائٹی میں زندہ رہنا ہے. یہ حکومتوں کی طرف سے جبر ہے, جبر ہے کہ یہ پڑھو, نہیں پڑھتے بھائی, یہ آپ کا نصاب تعلیم پڑھنے کے قابل ہی نہیں, بالکل بچوں جیسی بات ہے, جو سمجھ نہیں آتی ان کو کہ تم جو کچھ پڑھاتے ہو معاش کے لیے اور معاشی بے روزگاری, وہ اس کی وجہ سے تمہارا ملک دن بدن بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے, نوکریاں ہی نہیں ملتی, پڑھا کیا رہے ہو اور نتائج کیا نکل رہے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پڑھانا کیا اور اس کے 30 سال 50 سال بعد کیا اثرات ملتے ہیں. ارے اوکے, بہت وقت ہو گیا. پانچ منٹ میں بات پوری کر دی. تو یہ جو جبر, اس کے خلاف اٹھنا ضروری ہے کہ بھی یہ کیوں پڑھیں, آپ کا نصاب کیوں. اور یہ تو غنیمت ہے کہ ملک میں اب تک یہ برائی ہے, لیکن غنیمت ہے کہ نصاب گورنمنٹ نے کوئی مقرر نہیں کیا. جو مرضی پڑھو, پرائیویٹ سکولز کھل رہے ہیں, جو مرضی پڑھاؤ بچوں کو, کوئی پوچھنے والا نہیں. اگر اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا جائے اور کبھی کوئی ایسے عقل مند مزید آ جائیں کہ وہ ایک نصاب متعین کر دیں قوم کے لیے, وہ عذاب ہے. اس سے پہلے پہلے لوگوں کو چاہیے کہ نصاب تعلیم مقرر کریں, ایک کمیٹی جو ہمیشہ اسے بدلتی رہے. دنیا میں نئی سے نئی تبدیلیاں, نصاب میں نئی سے نئی تبدیلی کبھی بھی نہیں ہو سکتا. 300 سال سے یہ جو چاہتے ہیں نا کہ شارٹ کٹ مل جائے, راتوں رات تبدیل ہو جائے, نہیں ہو سکتا. یہ دوسرا جبر ہے. جب حکومتوں کی طرف سے جبر ہوتا ہے, اس کا جواب ضروری ہو جاتا ہے. اور تیسری چیز ہے پابندی. پابندی اچھی ہے. مثلا بچے یہ لباس پہن کے آئیں گے, اس وقت تک کلاسز ہوں گی, اس کے بعد یہ سوئمنگ ہے, یہ پابندی ہے. یعنی انسان خود بھی پابندی کرتا ہے, نماز وقت پہ پڑھتا ہے, لباس, کوئی بھی پابندیاں اپنے طور پہ ہوتی ہیں. فرض اور نفل میں بھی یہ فرق آ جاتا ہے. فرض اپنی خوشی سے پورا کرنا تھوڑا سا جبر, احساس رہتا ہے جبر کا. کون اب رمضان آ گیا, روزے رکھیں یار, اب حج پہ جانا پڑے گا, پیسے آ گئے, نماز پڑھنی ہے, صبح اٹھنا ہے. فرض میں یہ ہوتا ہے کہ خوشی تو ہوتی ہے چلو بندگی کی, لیکن ایک جبر کا احساس ہوتا ہے. اور نفل میں خوشی بھی ہوتی ہے اور خود اختیاری بھی ہوتی ہے, پڑھو پڑھو, نہ پڑھو نہ پڑھو. جو اختیار کی ایک چیز ہے نا انسان کو ملتی, اس پہ خوش ہوتا ہے, خدا بھی اس پہ خوش ہوتا ہے کہ اپنے اختیار کو میرے سامنے سرنڈر کر دیا کہ نہیں جی پڑھنا. تو انہوں نے ان سے پوچھا, یہ ایک مثال ہے. اب جن بچوں کو یہ تعلیم نہیں دی گئی شروع سے ہی, تو جبر اور پابندی اور جبر کی دو قسمیں کیا سمجھیں گے. اگر پہلے دن کوئی پڑھا دیتا نا کہ بیٹے یہ قدرت کے جبر ہیں, ہمیں اسے تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں. اور دوسرا جبر حکومتوں کا ہے اور اس کے لیے اٹھنا ہے. اور تیسری پابندی ہوتی ہے, پابندی بالکل کرنی چاہیے. یہ ذہن بنایا جاتا 2-4 سال تو پھر کیسے ایسی نسلیں اٹھتی, پھر اللہ پہ کیوں اعتراض ہوتا, پھر اپنے امتحان میں فیل ہو جانے پر تجزیہ کرتا کہ جبر خدا کی طرف سے ہے یا میرے اپنے کرتوت ہیں. رونا ہے تو اپنے آپ کو رو کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ شکایت کر, نصاب ہی نہیں, پڑھانا ہی نہیں. انہوں نے کہا حضرت ولا تخرج علی الائمت بالسیف, اور کیا آپ کا مسلک یہ نہیں رہا کہ حکومتوں کے خلاف تلوار اٹھانا جائز نہیں ہے. تمام اہل حدیث کا مسلک یہی ہے, وہ کہتے ہیں حکومت کے خلاف بغاوت جائز. حنفی فقہا یہ ہیں, ایک وہ کہتے ہیں جب پہلے سے زیادہ بہتر نظام لایا جا سکے اور 100% یقین ہو کہ اگر حکومت کے خلاف اٹھیں گے تو ہم غالب آ جائیں گے, لوگوں کا قتل, خون یہ چیزیں نہیں ہوں گی, یا یہ کہ ہم غالب آ جائیں اور حکومت سے کا جو نظام پہلے سے چل رہا تھا چاہے وہ کسی بھی چیز پہ تھا, ہم اس کے مقابلے میں نیا نظام لا ہی نہیں سکتے, وہی وزیر لینے ہیں, وہی چیزیں لینی ہیں, وہی ذہنیت ہے, وہی محکمے ہیں, وہی شعبے ہیں جو پہلے کرتے رہے, ہم بھی مجبور ہوں گے کہ یہی کرنا ہے. تو حنفیہ بھی نہیں مانتے. حنفیہ کہتے ہیں دو شرطیں بنیاد, ایک تم اپنے اس انقلاب میں کامیاب ہونے کے 100% گارنٹیڈ چیز ہو, اور دوسرے یہ کہ نظام اس سے بہتر لاؤ گے. اہل حدیث حضرات سے ایسے مانتے ہی نہیں, اسی لیے محدثین کبھی بھی نہیں آئے. وہ ان جارو, اگرچہ بادشاہ ظلم کریں اس کے باوجود ہم تلوار نہیں اٹھائیں گے. کالا اے واللہ, وہ بولے اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہی سارا میرا عقیدہ رہا ہے. فقال, تو سہنون رحمت اللہ علیہ بولے اور سہنون نے کہا کہ متزا شیتا حضرت, پھر جب جی چاہے مر جائیں, جب جی چاہے دنیا چھوڑ جائیں, پھر خیر ہی خیر ہے, رحمت ہی رحمت ہے. اگر آپ کے یہ عقیدے, مرنا تو ایک دن ہے ہی نا, تو کوئی عقیدہ لے کے مرے, کوئی اچھی چیز لے کے مرے.